بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے باہمی تعلقات کے استحکام پر زور دیا ہے۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے ایجنسی میں ایران کے مندوب نے صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے تئیں عالمی اداروں کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ اسلام آباد حکومت تحریک طالبان پاکستان کو معافی دینے پر غور کر رہی ہے۔ ہندوستان کے روڈ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نے ٹریفک جام اور آلودگی کو دہلی کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ سیریز کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے باہمی تعلقات کے استحکام پر زور دیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے سے موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کو صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ ایران کا صدر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے پاکستان کے وزیر اعظم کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں باہمی تعلقات کے استحکام اور خطے کے حالات، بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دوشنبے پہنچے ہیں۔ آج دوشنبے میں صدر ایران سے ازبکستان کے صدر نے بھی ملاقات کی۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور ازبکستان کے صدر شوکت میر ضیاءوف کی ملاقات میں بھی افغانستان میں آنے والی تبدیلی سمیت خطے کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ دونوں سربراہوں نے باہمی تعلقات میں فروغ کی راہوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ازبکستان کے صدر بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچے ہیں۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA میں ایران کے مندوب نے صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے تئیں عالمی اداروں کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس غاصب صہیونی حکومت کے جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے اور دیگر عالمی ادارے گزشتہ 5 عشرے سے اسرائیل کی جوہری سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کی فوجی جوہری تنصیبات پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل این پی ٹی معاہدے کا رکن نہیں ہے اور وہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کا پابند نہیں ہے، بنابری ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کا بیان مزے کا خیز ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے نے گزشتہ 7 مہینے سے ایران کی جوہری سرگرمیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں سفارتکاری کو بہترین راستہ سمجھتے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے یہ بات ایک پریس کانفرنس میں ایٹمی مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ امریکہ اس دور کی جانب واپسی چاہتا ہے جس میں ایران کی جوہری صلاحیتوں کے بارے میں ہم آگاہ تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ یہ کام وزارت خارجہ کو سونپا گیا ہے تاکہ وہ سفارتکاری کے ذریعے جو کچھ ممکن ہے اس کا تعین کرے۔ ایٹمی سمجھوتے کے تین یورپی رکن ممالک نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے کی حمایت اور اس کے فوائد تمام فریقوں کو پہنچنے پر زور دیا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے میں شامل یورپی مثلث یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ یورپی مثلث نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ہم تین یورپی ممالک ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کو آسان بنانے کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے عمل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ تینوں یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ ہم ویانا مذاکرات کے پابند ہیں جن کے ذریعے ایٹمی سمجھوتے کے فوائد تمام فریقوں کو حاصل ہوں گے۔ ان تینوں یورپی ممالک نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں ایران کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد میں کمی لانے اور ایٹمی مراکز تک آئی اے ای اے کے تفتیش کاروں کی رسائی محدود ہونے سے متعلق آئی اے ای اے کی رپورٹوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ تین یورپی ممالک کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کے لیے ان اقدامات کے ناقابل تلافی نتائج برآمد ہوں گے اور اس سے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے سمجھوتے کے فوائد محدود اور کمزور ہو جائیں گے۔ یورپی فریقوں نے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں اپنی وعدہ خلافیوں کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بقول ان کے حالات کو سخت بنانے سے دستبردار ہو جائے اور وقت ضائع کیے بغیر ویانا مذاکرات میں تعمیری اشتراک عمل و تعاون کی جانب واپس آ جائے۔ اسلام آباد حکومت تحریک طالبان پاکستان کو معافی دینے پر غور کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو معافی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان آئین پاکستان کو تسلیم کرے اور آئندہ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام نہ دینے کا وعدہ کرے تو اس کو معافی دینے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس کے ساتھ ہی افغانستان کی جیلوں سے تحریک طالبان پاکستان کے اراکین کی رہائی کی خبروں کو تشویشناک قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے دوبارہ مہاجرت شروع ہونے اور پاکستان میں ان کی آمد روکے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ اپنے ملک میں ہی رہیں اور انہیں وہیں سلامتی اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ امریکی مذاکرات کار زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ 2 ہفتے تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق زلمے خلیل زاد نے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت اقتدار کی منتقلی عمل میں آنی تھی، لیکن اشرف غنی کے اچانک چلے جانے سے طالبان کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ واضح رہے گا امریکہ اور طالبان نے قطر معاہدے کے ذریعے ساز باز کر کے افغان عوام کو ایک المناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان پر قابض رہنے کے باوجود افغان عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اس وقت ملک پر طالبان کو مسلط کر کے اس ملک کے عوام کے ساتھ غداری کی ہے۔ طالبان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویانا اجلاس میں افغانستان کی امداد سے متعلق کیے جانے والے وعدوں پر عمل کرے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر تقی خان متقی نے اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ اشرف غنی کے دور حکومت میں افغانستان کے لیے جو امداد منظور کی گئی تھی وہ اب طالبان حکومت کو فراہم کی جائے۔ امیر تقی خان متقی نے اشرف غنی کی حکومت پر مالی بدعنوانی کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو مالی امداد کی اشد ضرورت ہے تاکہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔ ہندوستان کے روڈ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نے ٹریفک جام اور آلودگی کو دہلی کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق روڈ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے دہلی ممبئی ایکسپریس وے کے معائنے کے موقع پر کہا کہ قومی دارالحکومت دہلی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک جام اور آلودگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی دارالحکومت دہلی کو ان دونوں مسائل سے نجات دلانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے باہر شاہراہیں بنائی گئی ہیں تاکہ دوسری ریاستوں کو جانے والی گاڑیاں شہر میں داخل نہ ہوں اور باہر سے ہی آمد و رفت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے دہلی میں ٹریفک جام اور فضائی آلودگی کم ہوگی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور ریاست اتر پردیش میں مسلسل شدید بارش سے حالات تشویشناک بنے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کے کئی اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ دہلی میں بھی جمعرات دوپہر تک 1159.4 ملی میٹر بارش درج کی گئی، جو 1964 کے بعد سب سے زیادہ اور اب تک کی تیسری سب سے زیادہ بارش ہے۔ اتر پردیش میں بارش کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیز ریاست کے کئی حصوں میں بھاری بارش کی وجہ سے بجلی سپلائی بھی متاثر رہی ہے۔ کئی علاقوں میں ریلوے ٹریک ڈوب گئے ہیں اور سڑکوں پر پانی بھر جانے کے بعد انڈر پاس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لبنانی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ ایندھن کے حامل ایرانی ٹینکر لبنان پہنچ گئے ہیں۔ لبنان کے TV24 نے ایک ویڈیو جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ ایندھن لے جانے والے ٹینکر لبنان کے شہر الحرمل کے حوش سید علی علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی رات ایک پیغام میں کہا تھا کہ ہمیں عوام اور میڈیا کی جانب سے الحرمل کے بالبک علاقے میں ایندھن کے حامل ٹینکروں کے استقبال کی تیاری کی خبریں ملی ہیں، لیکن ہم عوام اور علاقے میں حزب اللہ کے عہدیداروں سے چاہتے ہیں کہ وہ سب کی سیکورٹی، آسانی اور اچھی طرح منتقلی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کسی طرح کا عوامی اجتماع نہ کریں۔ جنیوا میں قائم بین الاقوامی اداروں اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کے خلاف اپنی ظالمانہ پابندیاں جاری رکھنے کے نشے میں مبتلا ہوا ہے اور وہ اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے انسانی حقوق کونسل کے 48ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران انسانی حقوق کے فروغ کی حمایت جاری رکھنے کا پابند ہے اور اس پر زور دیتا ہے۔ بقائی حامانہ نے کہا کہ نہایت شرمناک بات ہے کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کے خلاف ظالمانہ پابندیاں جاری رکھنے کے نشے میں مبتلا ہے اور پابندیوں کا شکار ممالک کے عوام کے خلاف بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی کھلے عام اور منظم خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ وہ یمن میں ایک مکمل یمنی اور مستحکم حکومت کی تشکیل کے خواہاں ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یمنی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ یمن میں اس بات کا سیاسی عزم و ارادہ پایا جاتا ہے کہ ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو مکمل طور پر یمنی اور آزاد ہو اور اس پر کسی اور ملک کی اجارہ داری نہ ہو۔ مہدی المشاط نے کہا کہ بہت زیادہ مسائل و مشکلات پائی جاتی ہیں جنہیں موجودہ حالات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں سال کا آغاز ہجری قمری سال سے کیا جانا ضروری ہے تاکہ تعلیمی سیشن بھی اسی کے مطابق شروع ہو اور اختتام رمضان پر ہو۔ یمن کے دارالحکومت سنا میں عوام نے ایک بار پھر جارحے اتحاد کے خلاف مظاہرہ اور ظالمانہ محاصرہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے سنا ایئرپورٹ کے سامنے اجتماع کر کے اس ہوائی اڈے کو بند رکھے جانے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل من جملہ انسان دوستانہ امداد کی منتقلی کا عمل متاثر ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن محاصرے کے نتیجے میں رونما ہونے والے انسانی المیہ پر توجہ دیں، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ سنا ایئرپورٹ بند ہونے سے صورتحال اور بھی زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے سنا ہوائی اڈا بند ہونے اور نتیجے میں انسانی المیہ جنم لینے کا ذمہ دار سعودی عرب کو قرار دیا۔ واشنگٹن میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کے حامیوں کے اجتماع کا وقت قریب آنے کے ساتھ ہی کانگریس نے پینٹاگون سے شورشیوں کو روکنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی جریدے ہل کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کی حفاظت پر تعینات پولیس نے 18 ستمبر کو ٹرمپ کے حامیوں کے واشنگٹن میں جمع ہونے کے پیش نظر پینٹاگون سے ٹرمپ کے حامیوں اور بلوائیوں کو روکنے کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اعلان کیا ہے کہ پینٹاگون کو آخری ہفتے میں منصوبہ بند احتجاج کے سلسلے میں کانگریس کی پولیس کی مدد کی درخواست موصول ہو گئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ سیریز کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ میچ جمعے کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا انٹرنیشنل کرکٹ میچ 19 ستمبر کو اور تیسرا میچ 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیڈیم میں 25% تماشائیوں کی موجودگی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کی قومی کرکٹ ٹیم 18 سال کے بعد پاکستان کے دورے پر پہنچی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 النبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ, اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام میں بھی ہم فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بعض دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت و روش کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کے زمانے میں ثقافتی انقلاب کی ضرورت کے تعلق سے جو اقدامات انجام پائے ان کے بارے میں رائے پیش کیے تھے. ان میں سے ایک اہل بیت رسول خدا کے اعلیٰ و عرفہ مقام و منزلت کو بیان کرنا تھا، اور دوسرے اہل بیت کی ذوات مقدسہ سے محبت و مودت کا اظہار تھا، اور ان دو اقدامات کو ثقافتی انقلاب کی بنیاد سمجھنا چاہیے، خاص طور پر ایسے میں کہ جب اموی حکام نے بہت حد تک اپنے منفی پروپیگنڈوں کے ذریعے اسے سخت نقصان پہنچایا تھا. ایک اور اہم اور بنیادی قدم جو امام محمد باقر علیہ السلام نے اٹھایا، عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنا تھا. وہی عوام کہ جو امویوں کی زہر افشانی کے اثرات کے نتیجے میں حریم ولایت و امامت سے دور ہو گئے تھے. اصولی طور پر محمدی اسلام میں عوام اور امت کے درمیان گہرا رابطہ ہونا لازمی ہے، تاکہ ان تعلقات کے مستحکم ہونے کے ساتھ ہی افکار و نظریات کے تبادلے کا امکان پیدا ہو، اور امام علیہ السلام نمونہ و اسوہ کے طور پر معاشرے کے سامنے حقائق کو بیان کریں اور ہدایت کا کام انجام دیں. جبکہ خود غرض اور عوام سے بے پرواہ حکمراں اس روش کے برخلاف کوشش کرتے رہے، تاکہ معاشرے اور اس شخص کے درمیان کی جو قیادت کے فرائض انجام دے رہا ہے فاصلہ اور دوری پیدا کر دیں، اور امام اور عوام کے درمیان رابطے کو حساس ظاہر کریں. اسی سبب سے ظالم اموی حاکم ہشام بن عبد الملک نے جب دیکھا کہ عراق کے عوام کی ایک بڑی تعداد امام محمد باقر علیہ السلام کے حلقہ بگوش ہے، تو اس نے باوجود کہ امام کو بخوبی پہچانتا تھا اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ کون شخص ہے کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور اس سے سوال پوچھ رہے ہیں. ایک بابصیرت شخص جو وہاں موجود تھا، اس نے شجاعت و صراحت کے ساتھ کہا، وہ فرزند رسول خدا، باقر العلوم اور مفسر قرآن اور اسلامی علوم و معارف کے عالم ہیں. امام باقر علیہ السلام ہشام کی حساسیت کے باوجود نہ صرف مسلمانوں اور شیعوں سے قریبی رابطہ رکھتے تھے، بلکہ مخالفوں کے ساتھ مناظرہ بھی کرتے تھے، اور رائے عامہ کو اپنے علمی مقام و منزلت سے آگاہ کرنے اور اسلامی افکار کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ایک دن امام باقر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ لوگ اکٹھا ہیں. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں اکٹھا ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ راہبوں اور مسیحی علماء کا اجتماع ہے، اور وہ یہاں سالانہ اجتماع کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام کے مطابق وہ اس وقت اپنے بزرگ عالم اسقف یا بشپ کی آمد کے منتظر ہیں، تاکہ اپنے دینی سوالات اور مسائل کے بارے میں ان سے پوچھیں. امام باقر علیہ السلام ایک نامعلوم اور اجنبی شخص کی صورت میں ان کے درمیان میں حاضر ہوئے. یہ خبر اموی دربار کے جاسوسوں کے توسط سے ہشام کو دی گئی. ہشام نے کچھ افراد کو مامور کیا تاکہ اس اجتماع میں شریک ہوں اور قریب سے امام کے طرز عمل کا مشاہدہ کریں. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عیسائیوں کا بڑا عالم بشپ وہاں آ پہنچا اور مجلس میں صدر نشین ہوا. ایک نظر اس نے حاضرین پر ڈالی، اور جو ہی اس کی نظر امام باقر علیہ السلام کے نورانی چہرے پر پڑی، تو اس نے امام علیہ السلام کی جانب رخ کر کے پوچھا، آپ ہم میں سے ہیں یا مسلمان ہیں؟ فرمایا، میں امت محمدیہ سے ہوں. اس نے پھر پوچھا، آپ علماء سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ فرمایا، میں جاہل نہیں ہوں. اس نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا، نہیں. اس نے کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا، ضرور پوچھئے. یہ سن کر راہب نے سوال کیا، شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے اور نہ رات میں؟ فرمایا، وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں نہیں. وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے، اور ایسا متبرک ہے کہ اس میں بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے، درد کو سکون ہوتا ہے، جو رات بھر نہ سو سکے اسے نیند آتی ہے. یہ وقت آخرت کی طرف رغبت رکھنے والوں کے لیے خاص الخاص ہے. اس نے اور بھی سوال کیے، جس کے امام نے مسکت جواب دیے. یہ سن کر راہب اپنے پیروکاروں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں موجود ہے میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور سب کو چاہیے کہ اسی عالم زمانہ سے سوال کرے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ بات بہت تیزی سے دمشق میں پھیل گئی اور شام کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ہشام بن عبد الملک کو امام باقر علیہ السلام کی اس افتخار آمیز کامیابی سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ ہشام بن عبد الملک کو امام باقر علیہ السلام کی اس افتخار آمیز کامیابی سے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ امام سے ڈرنے لگا، اور اس نے ظاہر سازی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے ہدایا اور تحائف بھیجے۔ ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ آج ہی دمشق سے مدینے چلے جائیں۔ ہشام نے بس اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انتہائی بزدلانہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بعض گورنروں، من جملہ شہر مدینہ کے گورنر کو ایک پیغام بھیجا جس میں تحریر تھا کہ ابو تراب کا بیٹا محمد ابن علی اپنے فرزند کے ہمراہ میرے پاس آیا تھا، وہ قبل اس کے کہ میرے فرمان سے مدینے لوٹتا نصارہ کے عالموں اور راہبوں کے پاس گیا اور نصرانیت کی جانب رجحان پیدا کر کے نصارہ سے جا ملا ہے، لیکن میں اس سے اپنی رشتہ داری کے باعث اس کی سزا سے گزر گیا ہوں، لیکن جب وہ تمہارے شہر میں پہنچے تو لوگوں میں اعلان کرا دو کہ میں حاکم وقت ہشام بن عبد الملک امام باقر سے بیزار ہوں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہشام کی زہر آلود تشہیرات اور پروپیگنڈوں کو ناکام اور بے اثر بنانے کے لیے آرام سے نہیں بیٹھے۔ آپ نے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کسی خوف و ہراس کے بغیر دشمن کی ظاہر طاقت کے زوال پذیر ہونے کا اپنے خطاب میں ذکر کیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو اور یہ تمہیں کس جانب لے جانا چاہتے ہیں اور انحراف سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے آبا اجداد ہمارے وسیلے سے ہدایت یافتہ ہوئے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ سعادت و کامیابی کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو جان لو کہ یہ راستہ ہم پر ختم ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چند روزہ زمام حکومت ہے، لیکن یہ بات جان لو کہ تمہارے دلوں اور افکار پر دائمی حکومت ہماری ہے، اور ہماری حقیقی حکومت کے بعد تمہیں کوئی حکومت درکار نہیں ہوگی، اور خدا اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، والعاقبت للمتقین، عاقبت اور نیک انجام متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پانچویں امام کے مدبرانہ موقف اختیار کرنے اور معاشرے میں دینی و سیاسی شعور بیدار کرنے میں اضافے کے ساتھ ہی عوام کے درمیان امام کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور لوگ امام علیہ السلام کے محضر میں شرفیاب ہوتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کے قریبی ساتھی کہتے ہیں، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور آپ کے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک بوڑھا شخص عصا پر سہارا دیے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کہنے لگا، خداوند عالم کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اے رسول خدا کے فرزند، امام علیہ السلام نے بھی اس کے جواب میں فرمایا، خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں۔ اس وقت اس بوڑھے شخص نے حاضرین کو سلام کرنے کے بعد امام باقر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے اس محبت اور لگاؤ میں دنیا طلبی کا کوئی عنصر نہیں ہے اور اس کا محرک دنیا پسندی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے خدا کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہوں، اور خدا کی قسم آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں اور ان کا دشمن ہوں۔ وہ چیزیں جو آپ حلال جانتے ہیں ان کو میں بھی حلال جانتا ہوں، اور جن کو آپ نے حرام جانا ہے ہم بھی ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے اہل بیت کے فرج و گشائش کے انتظار میں ہیں۔ اے فرزند رسول خدا، کیا ان تمام خصوصیات کے باوجود میرے لیے نجات کی کوئی امید ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، آگے آؤ اور آگے آؤ، اور اس بوڑھے شخص کو قریب بلا لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے فرمایا، ایک شخص میرے بابا علی بن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں بھی آیا تھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تھا جو آپ نے کیا ہے، تو میرے بابا نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تم اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے تو پیغمبروں علی و امام حسن و حسین علیہ السلام اور ہماری خدمت میں حاضر ہوگے اور تمہارے دل کو آرام مل جائے گا، تمہارا دل شاد ہوگا اور تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، جو فرشتے ہمارے اعمال لکھنے پر معمور ہیں ان سے تم بخوبی و خوشی روبرو ہوگے اور ہمارے ساتھ بلند و بالا مقام پر ہم نشین ہوگے۔ بوڑھا شخص کی جو ایسی امید افزا باتیں سننے کے انتظار میں تھا تعجب سے کہنے لگا، ابن رسول اللہ، کیا فرمایا؟ کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ پانچویں امام نے اس شخص کے دل کی تسلی کے لیے پھر اپنی بات کو دہرایا، بوڑھا شخص ایسی حالت میں جبکہ اس کی آنکھوں سے اشک شوق تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مجمع کے درمیان سے، جو امام کی باتیں سن کر بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا، باہر نکل گیا۔ امام علیہ السلام کے جو شخص کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے تھے، لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ بہشتی انسان کی زیارت کرے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ امام باقر علیہ السلام کے، جنہوں نے رائے عامہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے، اسلامی معارف کو نشر کرنے اور ثقافتی انقلاب کی زمین ہموار کرنے کے لیے ایک اور موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، وہ حج کا زمانہ تھا کہ جب تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا کی جانب جاتے ہیں۔ حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں، مکے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کعبہ اور حجر الاسود کے درمیان ایک بلندی پر کھڑا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور اپنے مشکل سوالات کے جواب اس سے پوچھ رہے ہیں، اور جب تک اپنے سوال کے جواب نہیں سن لیتے اس وقت تک ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام ان کو جب اپنے علمی و منطقی جواب سے مطمئن کر چکے اور ان کے درمیان سے نکلنا چاہا، تو مجمع میں سے ایک نے آواز لگائی کہ وہ علم و ہدایت کا درخشاں سورج ہے، اور ایک گروہ یہ پوچھنے لگا کہ کون شخص ہے۔ جواب ملا کہ وہ محمد بن علی ابن الحسین علی ابن ابی طالب باقر العلوم ہے۔ امام علیہ السلام ان عوامی رابطوں کے پرتوں میں امامت کے بلند و ارفا مقام سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح جابر و ظالم اموی حکمرانوں نے معاشرے اور الہی پیشواؤں کے درمیان جو فاصلہ پیدا کر دیا تھا، اسے امام علیہ السلام نے ختم کیا اور اپنے علمی و معنوی اثر و رسوخ کے ذریعے خالص و ناب محمدی و علوی اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے حالات سازگار بنائے۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے. تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے. لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آف کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے. کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔